बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان سَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت ایرانیاں۔ پھر سماعت فرمائیے گا اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں 3 یورپی ممالک کے نمائندوں نے کہا ہے کہ مذاکرات آخری مراحل میں پہنچ رہے ہیں اور اب سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفارتکاروں نے گزشتہ رات ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ جنوری کا مہینہ ان مذاکرات کے لیے اب تک کا سب سے سخت دور رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم مذاکرات کے حتمی مراحل تک پہنچ رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر مذاکرات کار مشاورت کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک باخبر ذریعے نے بتایا تھا کہ ویانا میں مذاکرات کاروں کے وفود کے درمیان انجام پانے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر 8ویں دور کے مذاکرات تقریباً 1 ہفتے کے لیے روک دیے گئے ہیں، اور آج مذاکراتی وفود باہمی مشورے اور تبادلے خیال کے لیے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ جائیں گے۔ ویانا مذاکرات میں یورپی یونین کے نمائندے اینریکا مورا نے بھی اس سے پہلے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا تھا کہ ویانا کے 8ویں دور کے مذاکرات کو، جو 27 دسمبر سے شروع ہوئے ہیں اور اب تک ہونے والے مذاکرات کے طویل ترین دور میں سے ایک ہے، 1 ہفتے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں مذاکرات کار وفود ایک معاہدے کی تکمیل اور بعض متنازع امور سے متعلق فیصلہ کرنے میں سرگرم رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے متعلق مغربی طاقتوں کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی حل کے بغیر مغربی ممالک اس طرح افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 4 کروڑ افغان شہریوں کو فوری امداد کی سخت ضرورت ہے اور عالمی برادری کو افغانستان کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان پچھلے 40 برس سے مشکلات میں رہا اور اسے میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ مغربی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں انسانی بحران پیدا ہوا، بنابراین اب عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی مدد کرے اور اس ملک کو انسانی بحران سے نجات دلائے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کی دیرینہ دوستی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تعلقات 70 سال پرانے ہیں اور وہ دورہ چین کا انتظار کر رہے ہیں۔ دورہ چین ہمیشہ ان کے لیے باعث مسرت رہا ہے۔ انہوں نے سی پیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ افغانستان کے دورے پر کابل پہنچے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ آج کابل کے دورے پر پہنچے، جہاں وہ طالبان کی عبوری حکومت کے حکام سے باہمی دلچسپی کے امور، بالخصوص سیکورٹی مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی سامنے آئی ہے اور طالبان نے اس باڑ کو اکھاڑ دیا ہے جو پاکستان مشترکہ سرحدوں پر نصب کر رہا ہے۔ پاکستان اور طالبان حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ موضوع دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی سرحدی باڑ کی تنصیب کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں طالبان کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں جو سفارتی طریقوں سے حل ہو جائیں گے۔ پاکستان نے سن 2017 میں افغانستان سے ملحق اپنی سرحدوں پر باڑھ لگانی شروع کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ مشترکہ سرحدوں پر باڑھ کی تنصیب کا تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد نے پاکستانی حکام کے دورے کابل کا مقصد انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کے سلسلے میں تعاون بتایا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے پیگاسس ڈیل کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم مودی پر شدید حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے بنائے ہوئے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس ڈیل پر نیو یارک ٹائمز کی نئی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید حملہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت نے ملک سے غداری کی ہے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی پر شدید حملہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا وزارت عظمیٰ کا دفتر اس تازہ رپورٹ پر کوئی جواب یا وضاحت پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز کی اس تازہ رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ حکومت نے ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کی جاسوسی کرانے کے لیے 300 کروڑ روپے میں پیگاسس سافٹ ویئر خریدا تھا۔ واضح رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ سن 2017 میں ہندوستانی وزیراعظم کے دورے اسرائیل کے موقع پر نئی دہلی نے اسرائیلی حکومت سے $2 ارب کی مالیت میں پیگاسس کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگرچہ کورونا کے نئے معاملات میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں مرنے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے 871 مریض ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک دن پہلے یہ تعداد 627 تھی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 235,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور اسی عرصے میں 335,000 سے زیادہ افراد نے کورونا کو شکست دی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح تک 1,65,04,00,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ عراق کی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں اور سیاسی شخصیات نے بغداد ہوائی اڈے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملک میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنے کی دشمنوں کی سازش قرار دیا ہے۔ عراق کی اصائب اہل الحق تحریک کے سربراہ نے بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے مقابلے میں ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تحریک اصائب اہل الحق کے سربراہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کے سیکورٹی اداروں کو اس حملے کے سلسلے میں اہم سراغ ملے ہیں۔ جن سے اس حملے کے دہشت گردانہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ عراق کی تحریک اصائب اہل الحق کے سربراہ شیخ قیس الخزالی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بعض لوگ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور عراق میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے بھی بغداد ایئرپورٹ پر حملے کو براہ راست اس ملک کے اقتدار اعلی پر حملہ قرار دیا ہے۔ عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بغداد کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر حملہ براہ راست ملک کے اقتدار اعلی اور بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہے اور اس سے عراق کی حیثیت اور اقتدار اعلی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ عراق کے سیکورٹی ادارے کے انفارمیشن دفتر کے انچارج اعلام الامنی نے ایک بیان میں جمعے کی صبح بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی وضاحت پیش کی۔ عراق کے سیکورٹی ادارے کے انفارمیشن دفتر نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ کچھ کلدم گروہوں نے جمعے کی صبح بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب 6 راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں 2 طیاروں کو نقصان پہنچا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی بغداد کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنائے جانے کو عراق کا امن و استحکام درہم برہم کرنے کا اقدام قرار دیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بغداد ایئرپورٹ پر آج ہونے والے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مشکوک اقدامات عراق میں بدامنی اور آشوب پیدا ہونے کا باعث ہوں گے اور اس سے عراق پر بری نظر رکھنے والوں اور فتنہ گروں کا راستہ ہموار ہوگا۔ نیز حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے خدمت رسانی کا عمل متاثر ہو جائے گا۔ میڈیا ذرائع نے یمن کے صوبہ شبوہ میں اس ملک کی مسلح افواج اور جارح سعودی اتحاد کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے صوبہ شبوہ کے وادی النہر علاقے میں ایک طرف جارح سعودی اتحاد کے ساتھ تو دوسری جانب امارات کے زرخرید جنگجوؤں سے یمنی فوج اور رضاکار فورس کی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ معارب کے جنوب اور شمال مشرق میں واقع کئی علاقوں کو 45 مرتبہ حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ سعودی عرب کے صوبہ نجران سے متصل 2 سرحدی علاقوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جبل حبشی علاقے میں العنین محاذ کی جانب اس ملک کے مستعفی اور مفرور صدر منصور ہادی کے زرخرید جنگجوؤں کی پیش قدمی روک دی ہے، جنہیں سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں کو 30 سے زیادہ بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جارح اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ معارب کے الوادی سمیت 3 علاقوں پر 30 بار سے زیادہ بمباری کی۔ خبروں کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے صوبہ بیضا کو 2 بار، صوبہ الحدیدہ کو 2 بار، صوبہ الجوف کو 3 بار اور نجران کے علاقے کو 1 بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جارح اتحاد سے وابستہ فوجیوں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات نام نہاد جنگ بندی کی 100 مرتبہ خلاف ورزی کی۔ جارح سعودی اتحاد نے پچھلے کئی دن سے یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اس درمیان یمن کی مرکزی حکومت کی انسانی حقوق سے متعلق وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ یمن کے خلاف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے جرائم پر عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری کی خاموشی ان کے مجرموں کے ساتھ ہونے کی عکاس ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق علی الدیلمی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد تمام جرائم کا انکار کرتا ہے اور پھر پلٹ کر ان کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ علی الدیلمی نے مزید کہا کہ یمن میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے اور جارح اتحاد کے سرغنوں کو بین الاقوامی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ یمن پر سعودی اتحاد کے حملے تیز ہو جانے کے بعد اعلی ایرانی حکام نے مختلف بین الاقوامی اداروں کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ سیاسی صلاح و مشورے اور تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں یمن کے غیر فوجی اور رہائشی علاقوں پر ہونے والے وحشیانہ حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنگ یمن کے خاتمے کے لیے سیاسی راہ حل پر ایران کی حمایت پر تاکید کی۔ اس سے پہلے ایران کے انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر کے نام ایک مراسلے میں یمن کی صورتحال کے بارے میں لکھا ہے کہ 21 جنوری 2022 کو دنیا نے ایک بار پھر مجرمانہ، غیر انسانی اور ظالمانہ نیز انسانی حقوق و بین الاقوامی قوانین کے منافی جارحانہ اقدام کا مشاہدہ کیا۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے رہائشی علاقوں پر اپنے شدید حملوں کے دوران 21 جنوری کو یمن کی جیل کو نشانہ بنایا، جس میں 100 سے زیادہ یمنی، 100 سے زیادہ دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ جس میں 100 سے زیادہ یمنی شہری جاں بحق اور 250 سے زیادہ دیگر زخمی ہوئے تھے۔ جنگ یمن میں ایران ہمیشہ اس ملک کے عوام کی حمایت کرتا رہا ہے اور اس نے جدت عمل کا مظاہرہ اور جنگ کے خاتمے کا فارمولہ پیش کر کے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ہی جنگ کے فریقوں میں مذاکرات شروع کروانے کی کوشش کی ہے، تاکہ جنگ یمن کی بنا پر دنیا کے سب سے بڑے انسانی المیہ کو روکا جا سکے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے اس صوبے کے میلک اور میر جاوا کے بارڈر ٹرمینل سے گزشتہ 10 مہینے کے دوران اقتصادی لین دین میں اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل ایوب کرد نے ہفتے کے روز ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 مہینے کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود میلک اور میر جاوا کے بارڈر سے اقتصادی لین دین میں برآمدات زیادہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں آئل مصنوعات، سیال گیس اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ ایوب کرد نے ایران کی ان سرحدوں سے برآمدات کے شعبے میں پائی جانے والی گنجائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے آس پاس اور پڑوس کے ملکوں کے لیے برآمدات کے شعبے میں ایران کی توانائی اور جغرافیائی پوزیشن نے ایران کی تجارتی پوزیشن کو اور زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اس وقت میلک اور میر جاوا کی گزرگاہوں سے روزانہ 529 ٹرکوں کے ذریعے سامان اور اشیاء منتقل ہو رہی ہیں، جس سے کورونا کے باوجود ان گزرگاہوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ نے خبریں سماعت فرمائیں اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ تقریباً ایک ہفتے قبل جو یمن کی فوج نے ابو ظہبی پر حملہ کیا اور اس کے جو فوجی مقامات تھے وہاں پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا، جس کے بعد ایک کھلبلی سی متحدہ عرب امارات کے ایوانوں میں جو ہے وہ مچی، اور ساتھ ہی ساتھ غیر منصفانہ طریقے سے بعض ممالک کی طرف سے ان حملوں کی ہمیں مخالفت جو ہے وہ سامنے آئی، جبکہ یمن کے عوام گزشتہ 7 برسوں سے جو ہے وحشیانہ بمباری کا شکار ہیں، اور وہاں پر لاکھوں افراد جو ہے وہ شہید اور زخمی جو ہے ہو چکے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یمن کی جو مزاحمت ہے اس کی جانب سے یہ جو حملے ہوئے اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت کے سامنے جو ہے متحدہ عرب امارات نے بھی جو ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور جو ہے وہ گزشتہ روز یہ خبر تھی کہ ایک سفارتکار نے یمن کے حکام سے ملاقات کر کے ان سے یہ التجا کی ہے کہ جو ہے وہ حملے نہ کیے جائیں، ہم آپ کی شرائط جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گے اس بدلتی ہوئی صورتحال پر آپ، اور اس وقت جو جنگ یمن کے حوالے سے علاقے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، بڑا اچھا آپ نے ایک لحاظ سے ایک پس منظر بیان کیا ہے. صورتحال بالکل جیسے آپ نے اشارہ کیا بالکل وہی ہے. 17 جنوری کو جو میڈیا میں بھی آیا اور خود یمن کے جو فوجی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سالویشن حکومت کے جو عہدیدار ہیں، انہوں نے اس کو باقاعدہ میڈیا میں پیش کیا کہ ہم نے کم از کم 4 بار متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا تھا کہ وہ مارب اور شبہ کے علاقے میں اپنی فورسز کو واپس بلا لیں. اب تھوڑا سا میں اس کا ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے ساتھ 7 سالوں سے مسلسل اس یمن کے خلاف جارحیت میں انوالو تھا،
شریک رہا ہے،
اور لیکن 2018 میں امارات کو اسی طرح کی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تو متحدہ عرب امارات نے وہاں سے کچھ پسپائی اختیار کی، اور اس میں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ خود سعودی عرب کے جو وہاں پہ کرائے کے فوجی تھے اور جو ان کے فوجی تھے، ان کے درمیان ایک کشیدگی بڑی، اور وہ جنوبی یمن کے اندر الحدیدہ اور اس علاقے کے اندر، چونکہ زیادہ متحدہ عرب امارات کی فورسز بھی اور سعودی عرب کے جو ہم نوا ہیں وہ زیادہ اسی الحدیدہ اور جنوبی اور عدن کے علاقے میں زیادہ فعال ہیں.
جی
تو وہاں پہ 2018 میں ایک دفعہ کچھ معاملہ طے ہوا جس سے امارات نے اس جنگ میں اپنی دلچسپی کم کر دی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ اور سارے، چونکہ ایک زمانے میں 15,000 تعداد تھی، بعد میں انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو کم کر کے 1,000 کر دیا، پھر کہنے لگے 650 کر دیا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ انوالومنٹ تھی مکمل طور پہ، انہوں نے اس سے اپنا جسے کہتے ہیں انخلاد نہیں کیا تھا. تو یہ صورتحال بہر سعودی عرب کے ساتھ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور الحدیدہ کے اندر بھی آہستہ آہستہ سعودی جو اتحادی تھے ان کو شکست ہوئی، اور اس میں امارات کا رول بھی کم ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک بڑا جو حساس علاقہ تھا یمن کا، مارب کا جو علاقہ ہے اور شبہ کا جو علاقہ ہے، وہ اسٹریٹجک لحاظ سے سعودی بارڈر کے عنوان سے بھی اور وہاں کی جو جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یمن کی یا وہاں پہ جو معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، ان کے لحاظ سے بھی مارب اور شبہ بڑا اہم نوعیت کے علاقہ ہے. لہذا وہاں پہ جب جنگ تیز ہوئی، اور چونکہ یہ پہلے سعودیہ گئے اور سعودی اتحادیوں کے قبضے میں تھا، جب وہاں پہ مجاہدین، یمنی مجاہدین پہنچے اور ان کو مسلسل وہاں پہ کامیابیاں ملی، تو اس کے بعد سعودی عرب نے اپنی اس شکست کو بدلنے کے لیے یا اس میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کیا کہ آپ کی جو فورسز جنوب میں موجود ہیں، جو بھی جس انداز میں بھی ہیں، وہ ہماری مدد کو آئیں، اور شبہ اور مغرب کے اندر ہم شکست کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری مدد کریں. یہاں سے اصل مسئلہ، جو جدید مسئلہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب حدیدہ سے یعنی جنوب سے شمال کی طرف جو ہیں وہ یہ فورسز متحدہ عرب امارات نے منتقل کی، تو اسی وقت ہی سالویشن حکومت یا انصار اللہ یا یمن کے مجاہدین، جو بھی اصطلاح استعمال کریں، انہوں نے متحدہ عرب امارات سے کہا کہ آپ ایک بار پھر براہ راست جنگ میں ملوث ہو رہے ہیں. 2018 کے بعد ہمارا یہ طے تھا کہ آپ دوبارہ اس میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ دوبارہ انوالو ہو رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی. چار مسلسل باقاعدہ چار بار خبردار کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ایک گروہ ہے جو متحدہ عرب امارات کی شناخت کے عنوان سے یعنی وہاں پہ لڑتا ہے، وہ الامالکہ ہے
جی.
یعنی اس کا نام ہے الامالکہ. تو یہ گروہ پھر اپنے پورے جسے کہتے ہیں نا وجود کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ جب مارب اور شبوہ میں داخل ہوا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ انہی دنوں ایک شپ پکڑا گیا یمن میں
جی،
جس پہ رو. بڑی مقدار میں متحدہ عرب امارات کے بھیجے گئے ہتھیار تھے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مل گئیں، جس کی وجہ سے پھر یمن کے مجاہدین نے اپنی قوت کا اظہار کیا اور ابو ظہبی اور ان علاقوں پہ، البتہ انہوں نے عام آبادی والے علاقوں کو نہیں کیا، اقتصادی اور فوجی نوعیت کے جو ٹارگٹس تھے ان کو ہٹ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر متحدہ عرب امارات کو احساس ہو گیا کہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کسی اور پہ پتھر نہیں پھینکے جا سکتے، چونکہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک چھوٹا سا ملک، اس کا سارا سسٹم اقتصاد پہ مبنی ہے، اقتصاد بھی بیرونی اقتصاد پہ، باہر کی کمپنیاں وہاں پہ دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، یہ جو پورا جتنا یہ اسٹیٹس ہیں ان سب کے اندر یہ ہے کہ باہر کی انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی رسک نہیں لیتا کہ کیوں کسی ایسے علاقے میں انویسٹمنٹ کرے کہ جس میں کسی وقت بھی کوئی میزائل آ سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی راکٹ جو ہے وہ اپنا کام دکھا سکتا ہے. لہٰذا جو حملے ہوئے یمن کی طرف سے وہ یقیناً دفاعی تھے، چونکہ بار بار کے انتباہ کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہاں پہ ایک ہلچل مچ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا مارب کے اندر، اگر آپ نے اپنی انوالومنٹ کو جاری رکھا تو پھر اگلے حملوں کے لیے بھی تیار رہیں. تو اسی کے جواب میں پھر امارات کی طرف سے یہ انڈیکیٹرز گئے، یہ مثلا انہوں نے پیغام دیا کہ ہم اب اس میں زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے. بظاہر اس وقت جیسے آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے گویا ایک جنگ بندی جیسی صورتحال ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں. لیکن اس میں ایک بات بہرحال ذہن میں رہے کہ اگر یہ امارات والے اس دھمکی کو سنجیدہ لیتے تو شاید یہ حملہ نہ ہوتا اور ان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز تو بہرحال امارات والوں پہ بھی واضح ہو گئی کہ وہ جو دفاعی سسٹم ان کو امریکہ اور اسرائیل وغیرہ نے دیا ہوا تھا اس کے اندر بھی کوئی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یمن کے جسے جنگ زدہ ملک کے ہتھیاروں کے مقابلے میں بھی وہ کوئی زیادہ مؤثر دفاعی اپنا رول پلے نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یقیناً اس وقت متحدہ عرب امارات سمیت تمام ان ممالک میں جسے کہتے ہیں نا ہلچل اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ جو امریکی دفاع کی بنیاد پہ بڑے شیر بنے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو ان کے لیے بھی ایک پیغام آ گیا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. اور خود امریکہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس وقت کہ اس کے جو حواری ہیں اس خطے کے اندر اور یمن کی جنگ میں جو انوالو ہیں، اگر انہوں نے اپنا یہ سلسلہ نہیں روکا تو ایک ایک کر کے ان کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جنگ کے نہ عادی ہیں نہ ان کا کوئی جنگی سسٹم ہے، سارے وہ جسے کہتے ہیں ایک بڑے کمزور سی سسٹم کے اندر وہ اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے ہیں. اگر اس طرح کے بیرونی حملے ہوتے ہیں اور اندر سے عوام بھی ان کے خلاف اٹھتی ہے تو یہ ڈکٹیٹروں کے لیے زیادہ جو ہے وہ فضا سازگار نہیں رہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العابر الناهي فلا أحد نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 9 بہمن, 26 جمادی الثانی اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقیہ شیخ جمال الدین مقداد ہلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق کے ہلہ علاقے سے تھا. وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد بن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. انتیس جنوری سن 1780 کو بر صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا. یہ اخبار ایک انگریز جیمز آگسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا تھا. اس اخبار کا نام ہکینز بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا, لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکیز گزٹ کے نام سے مشہور ہوا. یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور 4 صفحات پر مشتمل تھا. اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا. اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے. Thank you. 29 جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلب فیشتے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فیشتے سن 1809 میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ جامعہ پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام 1975 میں پہلی بار طبیعیات کے شعبے میں نوبل انعام کے لیے زیر غور آیا، تاہم یہ انعام انہیں 4 سال کے بعد 1979 میں دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتیس جنوری سن 1737 عیسوی کو برطانیہ کے انقلابی مصنف اور سیاستداں تھامس پین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ثانوی تعلیم کے بعد مختلف کام کیے لیکن کسی میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ وہ سن 1774 میں امریکہ کی آزادی کی جنگوں سے 1 سال پہلے امریکہ چلے گئے اور وہاں تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ ان کے رسالے عقل سلیم نے امریکی عوام اور رہنماؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور برطانیہ سے آزادی کے ان کے عزم و ارادے کو مضبوط تر کر دیا۔ تھامس پین نے اس کے بعد امریکہ میں بحران کے عنوان سے مقالے لکھے اور سب کو برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی دعوت دی۔ امریکہ کی آزادی کے بعد تھامس پین برطانیہ واپس چلے گئے اور انقلاب فرانس کے دفاع میں ایک کتاب حقوق انسان لکھی، لیکن ان کو ملک کا غدار قرار دے دیا گیا اور وہ فرانس جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یورپ میں 15 سال رہنے کے بعد 1802 میں پھر امریکہ چلے گئے، لیکن وہاں ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی اور ایک شدت پسند سیاستداں قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ تھامس پین سن 1809 میں غریبی اور نا امیدی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نو بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی پر پابندی کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء نے دھرنا دیا۔ اس کے بعد ایران کے مسلمان عوام جوق در جوق اس مسجد کی طرف آنے لگے۔ غم و غصے اور اشتعال سے بھرے ہوئے عوام اللہ اکبر خمینی رہبر کے نعرے لگا رہے تھے اور شاہ کی ظالم حکومت کی سرنگونی اور امام خمینی کی ایران واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کی فوجی حکومت کے کارندوں نے عوام کو منتشر کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین اور خبروں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ آفتاب یس۔ اخبار لکھتا ہے تہران ریاض مذاکرات کے بارے میں کچھ حقیقتیں۔ سیاسی امور کے ماہر حسین کنانی مقدم نے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑے دن کے اندر بغداد کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور شروع ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کی کوشش ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے اور ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا کر شاید یمن کا معاملہ حل کر سکے۔ کنانی مقدم نے واضح کیا کہ مذاکرات کے دوران مختلف اقتصادی اور سیاسی مسائل پر غور کیا جائے گا اور شاید سفارتخانوں کی سرگرمیاں بھی بحال ہو جائیں، لیکن ایران یمن کے معاملے میں کسی بھی صورت سے سمجھوتا اور پسپائی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی میں امریکہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور ایران کے معاملے میں بھی اسے ایک علیحدہ پالیسی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا کسی بڑی تبدیلی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر ایران کو چاہیے کہ جب تک شاہ سلمان زندہ ہیں تب تک دونوں ممالک کے اختلافی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر اقتدار بن سلمان کے ہاتھ آ گیا تو کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بن سلمان کے لیے تہران سے اختلافات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزنامہ الاخبار لکھتا ہے انصار اللہ کو امارات کا پیغام، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، میزائل مارنا بند کرو۔ بالآخر امارات نے یمن کے مارب علاقے سے اپنے کرائے کے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ طوفان یمن نام کے حملوں سے بچ سکے۔ اپنی سیکیورٹی کی جانب سے پریشان ابو ظہبی کے اس اعلان کے باوجود آئندہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات سے ان کی سچائی یا غلط بیانی کا اندازہ لگانا ممکن ہوگا۔ امارات اس سے قبل بھی اس نوعیت کے وعدے کر چکا ہے لیکن ہر بار اپنے وعدوں کو توڑا ہے، جس کے نتیجے میں سنا اس نئے اعلان پر بھی شک بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ امارات نے اعلان کیا کہ اپنے حمایت یافتہ فوجیوں کو شمال مشرقی یمن کے مارب محاذ سے پیچھے ہٹا رہا ہے اور کچھ ویڈیو کلپس میں بھی اس نوعیت کی فوجی سرگرمیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک ظاہری اقدام ہے جس کا مقصد یمن کے آئندہ حملوں سے بچنا ہے، لیکن گزشتہ تجربات کے پیش نظر یمنی افواج بھی مکمل طور پر تیار بیٹھی ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے کیا قصور نظام کا ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ہر کچھ سال بعد نظام کی تبدیلی کے بارے میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر پچھلے کئی ہفتوں سے ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کی بحث جاری ہے اور شاید ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر اب تک ہمارے ہاں کسی بھی نظام کا تسلسل نہیں رہا اور نہ ہی رائج نظام میں کوئی تسلسل رہا ہے، یعنی نہ تو ہم کسی ایک نظام کو زیادہ عرصے تک چلا سکیں اور نہ ہی جو نظام چل رہا ہے اس کو مضبوط کر سکیں، بلکہ کچھ ہی عرصہ بعد اس نظام میں تبدیلی کے لیے کھینچا تانی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے سچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آمریت کے علاوہ کوئی بھی نظام اپنی اصلی شکل میں رائج نہیں ہو سکا اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف ایک ایسا نظام ملک میں چلا سکے ہیں جو اسے صرف تباہی کی طرف لے کر گیا ہے۔ نظام میں تبدیلی کی بجائے ہمیں ایک نظام میں تسلسل اور اسے اس کی روح کے مطابق رائج کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ایسے طویل المدتی مقاصد ہمارے قلیل المدتی مقتدر طبقے کے اپنے ذاتی مقاصد کی موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے، اردو کی دستاویزی حیثیت کے خاتمے کے پس پشت ذہنیت۔ اردو زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، لیکن سچائی یہ نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اس کو ایک قوم کی زبان بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کا بوجھ صرف مسلمانوں کے کندھے پر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں کی برابر ذمہ داری۔ حکومت مدھیہ پردیش نے اردو کو سرکاری اداروں سے کلی طور پر باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا حالیہ فیصلہ اس ضمن کی ایک کڑی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے ان الفاظ کو نکال دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بادی نظر میں جو وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے، اس لیے ان کا تبدیل کر دیا جانا ہی بہتر ہے تاکہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ عوام کو بھی سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ لیکن در حقیقت معاملہ یہ نہیں ہے۔ جاری خط میں یہ بات تو صرف اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ سوال اٹھنے سے قبل اس کا جواب دے دیا جائے اور عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہونا بھی چاہیے۔ اس کے پس پشت وہی ذہنیت کار فرمایا جس کی آبیاری گزشتہ 100 برس سے کی جا رہی ہے، جس کے بعد آج یہ فکر ذہنوں میں راسخ ہو گئی کہ مسلمان، ان کی علامت اور زبان، ہر ایک سے نفرت ہونی چاہیے۔ سمے تسنیم نیوز نے لکھا ہے، سیونی ذرائع ابلاغ نے سائبر حملے کا ٹارگٹ بننے کی تصدیق کی۔ سیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ ماتا موشے یا اسائے موسا نام کے ایک ہیکر گروپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم ہر قدم اور ہر لمحے تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے پروڈیوسر نے بتایا کہ اس ویڈیو میں پورے مقبوضہ سرزمینوں میں نصب سیکیورٹی کیمروں کے فوٹیج تک اس ہیکر گروہ کی دسترس کو دکھایا گیا ہے۔ تل ابیب کی سڑکوں اور مسجد الاقصی کی مغربی دیوار، جو دیوار ندبہ کے نام سے مشہور ہے، ان سب کا لائیو فوٹیج جاری کیا گیا ہے۔ سیونی چینل کے صحافی نے ایران کو اس اقدام کا ملزم ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ اسائے موسا گروپ کی جانب سے جاری شدہ ویڈیو میں سیونی گیس تنصیبات اور تل ابیب کے مختلف علاقوں کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں جو سی سی ٹی وی سے لی گئی ہیں۔ اس ہیکر گروپ نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ یہ ہماری سرگرمیوں کا محض ایک حصہ ہے جو تمہارے ہی سیکیورٹی کیمروں سے حاصل ہوا ہے۔ تمہیں اس جگہ اور اس وقت نشانہ بنائیں گے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ سمن مڈل ایسٹ آئی نے لکھا ہے، سمجھ سے باہر، جدہ میں گھروں کو منہدم اور لاکھوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ جدہ شہر کے صلاح علاقے میں کافی دنوں سے ہنگامہ جاری ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کم از کم 10 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں اور گزشتہ 3 مہینوں سے ان شہریوں کی زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ حکومت نے اس پورے علاقے کو جدیدکاری کے بہانے مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب تک کم از کم 10 محلوں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور مزید 60 محلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے میں رہائش پذیر سعودی شہریوں کو کوئی متبادل یا سستی رہائش فراہم کرنا تو دور کی بات، کوئی معمولی سا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عالم خلقت اتنا وسیع و عریض ہے کہ شاید اس میں موجود مختلف قسم کے جانوروں کی صحیح تعداد معلوم نہ کر سکیں۔ عالم خلقت میں بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز اور خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بے شمار فوائد کی بنا پر مرکز توجہ قرار پاتی ہیں۔ بہرحال، خداوند عالم کی ہر مخلوق ہمیں پروردگار کے بے شمار لطف و کرم کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی اس عالم خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں تو شاید ہزاروں حیرت انگیز چیزیں جو خود انسان کے اندر موجود ہیں آگاہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ نے جانوروں کی زندگی کے بارے میں تحقیق کی ہوگی۔ خداوند عالم نے بہت سے جانوروں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ بغیر ان جانوروں کے انسان کے لیے زندگی گزارنا سخت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دودھ ایک ایسی اہم شے ہے جو انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ دودھ کے بھی بہت سے فوائد ہیں جو گائے، بھیڑ اور بکریوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی جانور نقل و حمل کے لیے بہترین وسیلہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں نقل و حمل کی صنعت میں اچھی خاصی ترقی و پیش رفت کے باوجود دیہی باشندے اور کوہ پیمائی کرنے والے پہاڑیوں کے مشکل اور سخت راستوں کو طے کرنے کے لیے خچر اور گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ نحل کی 7ویں اور 8ویں آیت میں اس مسئلے کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ رب العالمین کی نعمتیں صرف چند جانوروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آخری دنیا تک جتنی بھی نعمتیں پیدا ہوتی رہیں گی اور جس قدر بھی نقل و حمل کے وسائل ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گے، اور اس کے کرم سے ہٹ کر کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ سامعین، ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اونٹ کی عجیب اور حیرت انگیز خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اونٹ عرب میں عام تھا اور عربوں کی عام سواری شمار ہوتا تھا، اسی لیے خداوند عالم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا۔ علاوہ ازین، اس کا گوشت تمہارے کھانے، اس کا دودھ تمہارے پینے، اور اس کے بال سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے کام آتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت واقعاً اتنی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے کہ خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں جہاں دوسری مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں اس سورہ کی 17ویں آیت میں اونٹ کی خلقت کے بارے میں اس کا نام لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اب اونٹ کی فزیکل خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحراؤں میں زیادہ تر کانٹے دار درخت اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں جن سے اونٹ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ان کانٹے دار درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے کھانے سے اس کا منہ بھی زخمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کھانے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے منہ کے اندر کے مسوڑوں اور کھالوں کو نہایت ہی سخت بنایا ہے تاکہ اونٹ آسانی کے ساتھ ان کانٹے دار پتوں اور خاردار جھاڑیوں کو کھا سکے۔ اونٹ کی بھویں گھنی اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکی رہتی ہیں تاکہ صحرا میں چلتے وقت طوفان اور آندھی آنے کی صورت میں اس کی آنکھیں ریت اور سنگریزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ شدید طوفان میں اپنی ناک کے سوراخوں کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اونٹ 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ اپنی پیاس بجھانے کے بعد بقیہ پانی کو آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اونٹ اپنی پیٹ پر بھاری بوجھ کے باوجود آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ اونٹ اپنے کوہان میں انرجی جمع کرتا ہے اور اس کے کوہان میں موجود چربی صحرا کی گرمیوں سے مقابلہ کرنے میں اونٹ کی مدد کرتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے پیروں کے تلوے اس طرح بنائے ہیں کہ اسے ریتیلے علاقوں اور صحراؤں میں چلنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے اور اس کے قدم ریت میں دھنسنے نہ پائیں، نیز گرم ریت کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اونٹ اپنے دونوں اگلے زانوؤں اور سینے کی موٹی چمڑی جس کے خلیے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس موٹی چمڑی کی وجہ سے ایک تو اونٹ کا بدن زخمی نہیں ہوتا، دوسرے اونٹ کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کے جسم کا درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے گرمی بڑھ جاتی ہے اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی اسی لحاظ سے بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو جلدی پسینہ نہیں آتا اور اس کے جسم پر موجود پشمی روئیں اونٹ کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت کی خصوصیات کے پیش نظر خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں انسان کو اس حیرت انگیز مخلوق کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عزیز سامعین، جانوروں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے، لہذا ہم نے بعض جانوروں کے بارے میں مختصر اشارہ کر کے آپ کو خداوند عالم کی قدرت و حکمت کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی خداوند عالم کی پیدا کی ہوئی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجان،
اللہ
راحم یا رحمان،
اللہ
یا عادل یا دجان،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا
یا قیوم، یا
سمن پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہم نے سابقہ دو پروگراموں میں چوتھی صدی ہجری کی تاریخ تشیع کے ایک عظیم عالم دین شیخ ابو جعفر علی بن بابوے المعروف شیخ صدوق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ مسلمان فقہا اور شخصیات شیخ صدوق کو رئیس المحدثین کے لقب سے پہچانتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو احادیث اور ان کے ماخذ کی شناخت میں بہت مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے احادیث کو یکجا کرنے اور ان کی درجہ بندی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی۔ شیخ صدوق صرف ایک محدث ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو مختلف علوم من جملہ فقہ، کلام اور تفسیر میں مکمل مہارت حاصل تھی۔ اگرچہ شیخ صدوق کا نام بہت ہی گراں قدر کتاب من لا یحذرہ الفقیہ کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس عظیم شیعہ دانشمند نے تقریباً 300 کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں اعتقادات، کلام اور تفسیر جیسے علوم میں لکھی گئی ہیں۔ الاعتقادات اور ابطال الغلو و تقصیر ان کی شہر آفاق کتابیں ہیں۔ یہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کتابوں میں اہل تشیع کے عقائد کو ثابت اور غالیوں اور مقصروں کے باطل عقائد کو مسترد کیا گیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے علماء کے ساتھ شیخ صدوق کے تاریخی مناظروں سے اس علم میں ان کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے علماء شیخ صدوق کو علم کلام کا ایسا بہت بڑا ماہر جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کے عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر احادیث نقل کیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ میں احادیث کے ذریعے مہدویت کے بارے میں کیے جانے والے شکوک و شبہات کا جواب دیا۔ اس کتاب کے دیباچے میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا ہے اور میں ان شبہات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ شیخ صدوق نے البتہ ان شبہات کا جواب احادیث کے ذریعے دیا ہے۔ بنابر ان شیخ صدوق نے ان کتابوں میں جن میں بظاہر احادیث کو نقل کیا ہے عقائد کے اس بات کے لیے کلامی ابحاث یعنی عقلی اور نقلی استدلال بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے شبہات کو مسترد کیا ہے اور اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ فقہ میں بھی شیخ صدوق نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس عظیم عالم دین نے فقہی روش کے مد نظر اپنی کتابوں میں ایسی احادیث اکٹھا کی ہیں جن کو وہ سند اور مضمون کے اعتبار سے صحیح جانتے تھے۔ انہوں نے اپنا فتویٰ دینے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے خود احادیث کو ہی بیان کر دیا ہے۔ یہ طریقہ قدماء کے درمیان رائج تھا۔ البتہ اس طریقے کے معنی یہ نہیں ہے کہ شیخ صدوق صرف ایک محدث تھے، بلکہ انہوں نے اجتہاد پر مبنی اپنے نظریات کو بھی بطریق احسن بیان کیا ہے۔ بنابراین کتاب من لا یحذرہ الفقیہ میں کہ جو اہل تشیع کی احادیث کی چار کتابوں یعنی کتب اربعہ میں شمار ہوتی ہے، شیخ صدوق کے فقہی فتاوی بھی موجود ہیں۔ شیخ صدوق کے فقہی مکتب کو مکتب اہل حدیث سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اہل تشیع کے مکتب حدیث اور اہل سنت کے مکتب اہل حدیث میں بعض فرق پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں مکاتب کا مکمل طور پر ایک دوسرے پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے اہل حدیث اہل سنت کے اہل حدیث کے برخلاف فقہی مسائل میں اجتہاد کو ضروری جانتے ہیں۔ اس مکتب میں اجتہاد کے معنی احادیث میں بیان شدہ قواعد کلیہ اور اصولوں کے ذریعے جزوی احکام کو حاصل کرنے کے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دو احادیث میں تعارض پایا جاتا ہو تو ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے۔ اسی قدر اجتہاد کی وجہ سے اہل تشیع کے فقہی مکتب سرگرمی، ملائمت اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کا مکتب اہل حدیث احادیث کے ظاہر پر اکتفا کر کے ہر طرح کے اجتہاد کو مسترد کرتا ہے۔ شیخ صدوق کے بعد ان کے شاگرد شیخ مفید نے اجتہاد میں ایک نئے طریقے کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے شیعہ فقہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ شیخ صدوق کی ایک خصوصیت اسلامی مذاہب کے درمیان قربت پیدا کرنا اور باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنے سے عبارت تھی۔ انہوں نے شیعہ عقائد کے دفاع میں انتھک کوشش کی اور اس بارے میں بہت سی کتابیں تحریر کیں اور مناظرے کیے، لیکن یہ تمام کام کشیدگی اور تکفیر سے دامن بچاتے ہوئے اور انتہائی دانشمندانہ اور محققانہ انداز میں انجام دیے کہ ان سے دوسرے کے جذبات مشتعل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے شیعہ اساتذہ کے علاوہ سنی اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا، اور ان کے اپنے شاگردوں میں بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے۔ مثلا شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید کے بارے میں لکھا ہے کہ معتزلہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ جبر کے قائل ہیں، لیکن میں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم اختیار، آزادی اور توحید کے قائل ہیں۔ شیخ صدوق دوسرے مذاہب کے بعض عقائد پر مدلل انداز میں تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ان مذاہب کا احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے علماء ان کی شخصیت کو سراہتے ہیں۔ یہ خوبصورت طریقہ ہم سب کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ عظیم شیعہ عالم دین شیخ صدوق آخرکار اسلامی علوم و معارف کے تحفظ اور ان کی تشریح کے سلسلے میں عرصہ دراز تک انتھک کوشش کرنے کے بعد سن 381 میں 75 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو شہر رے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس عظیم عالم دین کی وفات کے 800 سال بعد تاریخ میں ایک درس آموز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایران میں فتح علی شاہ قاجار کی حکومت کے زمانے میں سن 1238 میں شیخ صدوق کی قبر زیادہ بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کی تعمیر نو کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسد خاکی مکمل طور پر صحیح و سالم ہے، بالکل ایسے شخص کی طرح جو ابھی ابھی نہا کر آیا ہو۔ 20 افراد من جملہ مرزا ابو الحسن جلوہ، آیت اللہ ملا محمد رستم آبادی اور آیت اللہ مرشی نجفی کے والد گرامی الحاج سید محمود مرشی اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ فتح علی شاہ قاجار کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً شہر رہ آیا اور اس نے شیخ صدوق کا بدن مطہر صحیح و سالم دیکھ کر عالی شان مقبرہ اور اس پر ایک گنبد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
عزیز سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایرانی فن تعمیر کا جائزہ لیتے ہوئے محلوں اور مزین اور پرتعیش عمارتوں کا ذکر کیا تھا کہ جو ایران میں بادشاہوں کے ہاتھوں بنائی گئی ہیں، جن سے مختلف ادوار میں ہنر و فن کے شعبے میں رائج فنکارانہ روشوں کا پتہ چلتا ہے۔ عمارت کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے بہترین اور ٹھوس میٹیریل اور ان کی بناوٹ کی کیفیت کے سبب ان میں بہت سی عمارتیں اب بھی باقی رہ گئی ہیں، اور ایران میں مختلف ادوار میں اہم سماجی و تکنیکی اور حتیٰ سیاسی خصوصیات کی شناخت کے لیے اچھا منبع اور ذریعہ ہے۔ قاجاریہ بادشاہوں نے تقریباً 130 برسوں کے طویل عرصے تک ایران پر حکومت کی، اور اس دوران نااہل بادشاہ برسر اقتدار آئے۔ یہ افراد عوام کی معاشی غربت و فلاکت اور سرحدی جھڑپوں اور متعدد سماجی مسائل و مشکلات کے باوجود اپنے عیش و آرام اور لہو و لعب میں مشغول رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوت و اقتدار کا اظہار مختلف شہروں، خاص طور پر دارالحکومت میں پرتعیش اور مزین عمارتوں کی تعمیر کے ذریعے کیا ہے۔ تہران وہ شہر ہے کہ جس کی اہمیت اس میں آبادی اور رونق کا آغاز صفویہ دور میں ہوا تھا، اور قاجاریہ دور میں اسے دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے اس شہر کے اندر اور اطراف میں متعدد محلوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ قاجاریہ نے تہران کو ایران کے شہروں کی دلہن کا نام دے دیا۔
ماہرین کے نقطہ نگاہ سے قاجاریہ دور کی معماری، جو محلوں میں زیادہ متجلی ہے، تین دور میں تقسیم ہوتی ہے: ناصری دور سے پہلے کی معماری، ناصری دور کی معماری، اور ناصری دور کے بعد کی معماری۔ یہ تقسیم بندی ناصر الدین شاہ قاجار کے دور حکومت میں انجام پائی تھی۔ معماری کے پہلے دور میں جدت عمل اور تخلیقی صلاحیتیں بہت کم ظاہر ہوئیں۔ ٹائلیں لگانے میں مبالغہ سے کام لینا اور اینٹوں کی معماری میں رنگین فضا قائم کرنا اس دور کی عمارتوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ معماری کے دوسرے دور کا آغاز ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے سے شروع ہوا، جب وہ سیر و تفریح اور عیاشی کے لیے یورپ گئے، اور ان کو وہاں کے ہنر و فن اور معماری نے اپنا شیفتہ بنا لیا۔ ان کے طویل عرصے حکومت کے برسوں میں اونچی عمارتیں، ٹاور اور فصیلیں رینیسانس دور کی روش پر تہران میں بنائی گئیں۔ عمارتوں میں ڈھلواں چھتیں اس زمانے میں رائج تھیں، اور محلوں کو یورپی ثروت مندوں کے ویلاز کے طور پر تعمیر کیا گیا، جس کے سبب بہت زیادہ تبدیلیاں وجود میں آئیں۔ پتھروں پر کندہ کیے ہوئے پیچیدہ نقوش اور ستونوں پر خوبصورت گشکاری اور چونے کا کام اس دور کے محلوں کی ممتاز خصوصیات تھیں۔ شیروں اور جلپری یا میرمیٹس کے نقوش اور گچ یا چونے کے تاجوں کے نقوش جو رنگ برنگے ہوا کرتے تھے، ان کا ایرانی ہنر و فن سے بہت کم تعلق تھا۔ تیسرے دور میں غیر مقامی ہنر و فن ایرانی گھروں میں بھی نظر آنے لگے، جس نے ایرانی معماری کو اس کے روایتی عنصر سے دور کر دیا۔
ایرانی فن تعمیر میں ستونوں کی تعمیر کا کام بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن قاجاریہ دور کے اواخر میں ستون یا کھمبے دوبارہ شہروں کی تزئین میں ظاہر ہوئے۔ اسی سبب سے محلوں میں قدیمی علاقوں اور حتیٰ گھروں اور دکانوں میں کھمبوں کی ایک لائن اور کھمبوں کے حال یا ایوان سڑک یا صحن کی سمت میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان وصف کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کی معماری کا سر چشمہ مغرب ہے، اور حتیٰ ایران کے معروف معمار علی محمد خان ثانئی جیسے معماروں نے یورپی عمارتوں کی نقل اتارتے ہوئے ایرانی عمارتیں تعمیر کی ہیں۔
اس قسم کی عمارتوں کا نمونہ کاخ گلستان ہے کہ جو ارگ تہران کے درمیان بنا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف دیگر تاریخی عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس سیٹ اپ کو قاجاریہ دور میں توسیع حاصل ہوئی، اور یہ سیٹ اپ اس سلسلے کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے استعمال میں تھے۔ کاخ گلستان سیٹ اپ متعدد عمارتوں پر مشتمل ہے، جس میں شمس العمارہ، تالار اسلام، تالار آئینہ، تخت مرمر، تالار الماس، حوض خانہ، خلوت کریم خانی، عمارت بادگیر، تالار تاج، تالار برلیان اور عمارت صندوق کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کاخ کے مختلف احاطوں میں خوبصورت پینٹنگز بنائی گئی ہیں، کہ جن میں سے معروف ترین ایرانی نقاش اور مصور کمال الملک کی پینٹنگ کاخ گلستان کی مصوری ہے۔ یہ محل ایران کے روایتی گھروں کی مانند بیرونی اور اندرونی دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ بیرونی حصہ حیات دارالحکومت، کورٹ اور دفتری حصے پر مشتمل ہے، کہ جو مربع شکل کے وسیع باغ کے درمیان بنایا گیا ہے۔ باغ کے شمالی حصے میں بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کی رہائش گاہ اور ریزورٹس بنائے گئے ہیں۔ محل کے سامنے کی عمارت میں تخت مرمر تھا، اور اسی میں سرکاری مہمانوں کی پذیرائی ہوتی تھی۔
کاخ گلستان کے تالار متعدد ہیں، کہ جن میں سے ایک تالار سلام ہے۔ 1873 عیسوی میں ناصر الدین شاہ نے اپنے پہلے دورہ یورپ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ارگ حکومتی یا شاہی قلعے میں یورپ کے میوزیمز جیسا میوزیم بنائیں۔ اسی مقصد سے باغ گلستان کے شمال مغرب میں تالار آئینہ گلستان اور میوزیم یا تالار سلام بنوایا۔ اس تالار میں چھت اور دیواروں پر بہت زیادہ ڈیزائنیں بنائی گئی ہیں۔ آئینہ بندی، گچپوری یا پلاسٹر اور دیواروں پر نقش و نگار نے اگرچہ اس تالار کو خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن اس کے ہنر اور فن تعمیر میں ایک الگ انداز اور شناخت کا فقدان ہے۔ کاخ گلستان کی عمارتوں اور تالاروں یا حالوں کے سامنے والے حصے میں خوبصورت ستونوں اور آئینہ بندی سے استفادہ کیا گیا ہے، کہ جو اس سے پہلے تک ایرانی معماری میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح کھڑکیوں یا دروازوں پر لمبائی میں روشن دان ہوتا تھا، جو کج بنایا جاتا تھا۔ اس غیر مقامی روش کے ذریعے سورج براہ راست طور پر دروازوں اور کمروں کے اندر چمکتا تھا، اور بہت زیادہ گرمی اندر پہنچاتا تھا۔
تہران کے نزدیک واقع نیاوران کا علاقہ قاجاریہ دور میں گرمائی علاقہ تھا۔ فتح علی شاہ قاجار نے اس علاقے کے خوشگوار موسم اور خوبصورت ماحول کی وجہ سے اس پر قبضہ کر کے اس کی عمارتوں کو تباہ کر دیا، اور اس میں ایک نئی عمارت بنوائی جو دو منزلہ تھی۔ بادشاہ کی رہائش پہلی منزل پر تھی، اور دوسری منزل کو تالار آئینہ کہتے تھے۔ اس تالار کی آئینہ بندی ایران میں اپنی نوعیت کی بے مثال آئینہ بندی ہے۔ اس عمارت کے اطراف میں بادشاہ کے رشتہ داروں اور دیگر ہمراہ افراد کے لیے دو طبقہ عمارت تھی، اور کچن بھی تھا۔ نیز سپاہیوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ اس کاخ میں داخل ہونے کا راستہ تین محراب نما خوبصورت دروازوں کے ذریعے بنایا گیا ہے، لیکن ناصر الدین شاہ نے انہی محلوں پر اکتفا نہیں کیا، اور کاخ صاحب قرانیہ کو بھی اپنے دور حکومت میں بنوایا۔ یہ کاخ مہمانوں کی پذیرائی اور ان کو پروٹوکول دینے کے لیے تھا، اور اس کے شمال میں قصر یا کشک احمد شاہی تھا۔ کاخ سلطنت آباد ایک اور درباری عمارت ہے، کہ جس میں متعدد عمارتیں، بڑا سوئمنگ پول اور فوارے تھے۔ ایک بڑے ہال کے ساتھ دو منزلہ عمارت اور مرکزی حوض خانہ یا گرمی میں بیٹھنے کی جگہ، کہ جس کا چونے کا نفیس کام ابھی بھی قابل دید آثار میں سے ہے۔ چار منزلہ ٹاور عمارت کے بڑے ہال سے متصل ہے، اور زیر زمین طبقے اور حتیٰ خادموں سے متعلق حصے بھی خوبصورتی سے آراستہ ہیں۔
اگر ہم اس فہرست کو مکمل طور پر بیان کرنا چاہیں تو ہمیں ساد آباد کمپلیکس کے سیٹ اپ کاخ عشرت آباد، کاخ فیروزہ، کاخ سلیمانیہ اور کاخ بہارستان کا نام بھی لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب قاجاریہ دور میں بنائے گئے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب کے سب شہر تہران میں ہیں۔ ایک ایسا شہر کہ جو اس زمانے میں بہت بڑا نہیں تھا، لیکن قاجار بادشاہوں کا ایک ایسے شہر اور اس کے اطراف میں اس طرح کی عمارتیں بنانے پر اصرار غیر منطقی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ثقافتی عدم تحرک اور مغرب کی اندھی تقلید قاجاریہ دور میں ہنر کے مفہوم کے زوال و انحطاط کا باعث بنی۔ اٹلی کے ماہر ایرانیات جیان روبرٹو اسکارچیا قاجاریہ دور کے فن تعمیر کے بارے میں لکھتے ہیں، اس دور کی عمارتوں اور خاص طور پر محلوں کے بارے میں بمشکل بتایا جا سکتا ہے کہ ایرانی روش کہاں ختم ہوتی ہے اور یورپی روش کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یورپی معماری کے اصولوں اور روشوں کی نقل اتارنے میں روز افزوں ذوق اور سلیقہ اور حتیٰ یورپی ڈیزائننگ بہت نمایاں ہے۔ کھڑکیوں کی ظاہری شکل اور آرائش، ڈھلواں چھتیں اور یورپ اور روس کے کلاسیکل عناصر مرکزی ایشیا اور قفقاز سے ایران میں داخل ہوئے تھے۔ مغرب کی پیروی کے سبب عوامی پسند اور عامیانہ ہنر کی جانب رجحان نے اس معماری کو کیفیت کے لحاظ سے سابقہ ادوار کے ہنر کی نسبت انتہائی نچلی سطح پر پہنچا دیا۔
سامن، قاجاریہ دور میں اور پہلوی دور میں مغرب کی پیروی اور تقلید اس بات کا باعث بنی کہ ایران کی روایتی معماری فراموشی کی نظر ہو گئی۔ بہت سی قدیم عمارتیں اور قدیمی کارواں سرائے تباہ ہو گئے، ان کی جگہ پرتعیش اور لگژری ولاز اور اپارٹمنٹس نے لے لی، تاہم ان عمارتوں میں کوئی نیا تشخص نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ نہ صرف ہنر و فن کے لحاظ سے کسی اہمیت کے حامل نہیں تھیں بلکہ کیفیت کے لحاظ سے بھی یہ ایران کی آب و ہوا اور جغرافیائی حالات کے مطابق نہیں تھیں۔ ان غیر مستحکم حالات نے ایرانی معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کیا، اسی لیے مختلف ہنر و فن خاص طور پر معماری کے شعبے میں افسوسناک زوال آ گیا۔ سامنے، آئندہ پروگرام میں ہم ایرانی معماری کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔